سیدی و مرشدی عارف باللہ حضرت اقدس حضرت سخی ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہم کی اجازت سے اشعار پڑھ کر سنا رہا ہوں، اور یہ اشعار ہمارے دادا شیخ العرب والعظم عارف باللہ حضرت مولانا حکیم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، اور ان اشعار کا عنوان ہے عروج بندگی۔
نگلوں سے مجھ کو مطلب، نگلوں کے رنگوں سے، نگلوں سے مجھ کو مطلب،
میری بندگی کا تارا۔ जरूर तो मेरा झगड़ा कौन निपटाएगा? अल्लाह माफ फरमा दे। खज़ाइन शरीयत व तरीकत हमारे हज़रत शेख़ुल अरब वल अजम आरिफ बिल्लाह हज़रत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहिब रहमतुल्लाह के मलफूजात और इरशादात पर मबनी मजमुआ है खज़ाइन शरीयत व तरीकत, इससे पढ़कर सुनाया जा रहा है। इरशाद फरमाया कि खल्क में मकबूलियत और तारीफ के अक़वाल और तहरीरात से नफ्स कुछ न कुछ ज़रूर मुतासिर होता है। इरशाद फरमाया कि खल्क में मकबूलियत और तारीफ के अक़वाल और तहरीरात से नफ्स कुछ न कुछ ज़रूर मुतासिर होता है। साहिब नस्बत क़विया भी अपने उलूम व मआरिफ और तकारीर फ़नाइयत और अब्दियत के बावजूद गैर इरादी और गैर इख्तियारी और गैर शऊरी तौर पर मुतासिर होता है, अगरचे ये तासुर खफीफ होता है और बवजह नूर तक़वा और सोहबत शेख के सदक़े में अकलन वो इस हालत को समझ जाता है और इस्तग़फ़ार करता है, यानी कि अपने उलूम व मआरिफ पर जो खुशी होती है और किसी की तारीफ करने पे चाहे इंतहाई खफीफ ही क्यों ना हो तो आम आदमी तो उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता, लेकिन बड़े लोग भी मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन उनमें ये खास बात होती है कि बवजह नूर तक़वा और सोहबत शेख के सदक़े में वो अकलन इस हालत को समझ जाते हैं और इस्तग़फ़ार कर लेते हैं, लेकिन गैर इख्तियारी तौर पर कुछ असरात नफ्स के अंदर ज़रूर पैदा हो जाते हैं। लिहाजा अपने मकबूल बंदों को इन असरात से पाक करने के लिए तकवीनन गैब से असबाब गैर इख्तियारिया पैदा किए जाते हैं। चुनाचे किसी मुआनिद का कोई मूदी कौल यानी कोई दुश्मन या कोई हासिद या कोई रुकावट डालने वाला, उसका कोई मूजी कौल बिलमुशाफा या बिलवास्ता पहुंच जाता है या कोई मुआनिद तहरीरन कोई मूजी खत भेज देता है, जिससे इसमें ऐसी बातें होती हैं जिससे तकलीफ पहुंचती है, एतराजात का खत, जिससे तवाज़ुन सही हो जाता है, यानी अलकाब हजरत और क़िबला सुनते सुनते जो नफ्स कुछ मुतासिर हुआ था उसकी सतह अब्दियत कुछ गैर मुतवाज़िन हुई थी, वो मक्कार 420 हराम खोर ना अहल या बदखुल वगैरह के अलबाब अलकाब जब मुआनिदीन से सुनता है कि रुकावट डालने वाले और दुश्मन और हासिदीन इस कस्म के अलकाब लिख देते हैं जाहिल लोग, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से तकवीनी मामला होता है। इस कस्म की बातें जब पहुंचती हैं तो मखलूक के ये दुश्नाम उसकी तारीफ और मदह सराइयों के असर को जायल कर देते हैं। ये तकवीनी अफजाल इलाहिया हैं जो रबूबियत अजसाम और अरवाह से मुताल्लिक हैं। रबूबियत माने पालना तरबियत करना, तो जिस्म और रूह की तरबियत से मुताल्लिक हैं ये चीज़ें कि अल्लाह ताला खुद ही ऐसा कोई इंतज़ाम अपने मकबूलीन के लिए फरमाते हैं कि ताकि उनमें किसी किस्म की ज़र्रा बराबर भी बढ़ाई या अपनी तारीफ का असर बाकी न रहे। इरशाद फरमाया कि एक है रिजाए महबूब और एक है अदायगी हक़ महबूब। इरशाद फरमाया कि एक है रिजाए महबूब यानी महबूब का राजी होना और एक है अदायगी हक़ महबूब, महबूब का हक अदा करना। मकसूद रिजाए महबूब है न कि अदायगी हक़ महबूब, क्योंकि महबूब हकीकी ताला शानों की ज़ात गैर महदूद है, पर गैर महदूद ज़ात का हक़ मोहब्बत अदा होना बंदे महदूद और हकीर और नापचीज से नामुमकिन है। बस खताओं और कोताहियों पर नदामत से माफ़ी मांग कर महबूब की रजा हासिल करना ही मकसूद तरीक है, यानी अल्लाह के रास्ते का मकसूद है। और ये फिक्र कि अगर मुझसे गलती न हुई होती तो मैं बहुत मुकर्रब और मुअज़्ज़ज़ होता, ये हिजाब तरीक है, रास्ते की रुकावट है, पर्दा है। इज्जत ऐन ज़िल्लत अबूदियत में मुज़मिर है। फरमाया कि इज्जत ऐन ज़िल्लत अबूदियत में मुज़मिर है। इज्जत जो है ज़िल्लत अबूदियत में छुपी हुई है। हुज़ूर हक में नदामत और शिकस्तगी और आजजी ही पसंदीदा है, क्योंकि कोताहियों से जब आशिक अपनी निगाहों में जलील होता है तो महबूब की निगाहों में उस वक्त मुअज़्ज़ज़ हो जाता है, या मामला बरक्स होता है। दुनियादार आदमी तो अपनी इज्जत चाहता है और लोगों में वाह वाह चाहता है और समझता है कि मेरी इज्जत हो रही, لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو قوانین ہیں اور جو آداب ہیں وہ مختلف ہیں. یہاں آدمی اپنی جتنا شکستہ ہوتا ہے, اپنی نگاہوں میں جتنا ذلیل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں اتنا ہی وہ معزز ہوتا ہے. تو فرمایا کہ حضور حق میں ندامت اور شکستگی اور عاجزی ہی پسندیدہ ہے, کیونکہ کوتاہیوں سے جب عاشق اپنی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے تو محبوب کی نگاہوں میں اس وقت معزز ہوتا ہے. اس کے برعکس جو لوگ اپنے ذوق میں بے خطا ہیں, یعنی اپنے آپ کو بے خطا سمجھتے ہیں, وہ اپنی نظر میں معزز تو ہو جاتے ہیں لیکن محبوب کی نظر میں ذلیل ہوتے ہیں, اور بسبب عجب و خود پسندی قرب محبوب سے بھی محروم رہتے ہیں. کیونکہ عجب اور خود پسندی ایک ایسا مرض ہے جس سے انسان اپنی نگاہوں میں تو اچھا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی قیمت نہیں رہتی ہے, وہ ذلیل اور رسوا رہتا ہے. تو اس طرح سے پھر وہ قرب سے بھی محروم ہو جاتا ہے, دربار سے گر جاتا ہے, اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے زمین پر گر پڑا میں آسمان سے. چنانچہ ایک بزرگ کا قول حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ بندہ جب اپنی نگاہ میں ذلیل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں معزز ہوتا ہے, اور جب اپنی نظر میں معزز ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں ذلیل ہوتا ہے. تیری ہزار رفعتیں, تیری ہزار برتری, میری ہر ایک شکست میں, میرے ہر ایک قصور میں. تیری ہزار رفعتیں, تیری ہزار برتری, میری ہر ایک شکست میں, میرے ہر ایک قصور میں. پس خطائیں اور کوتاہیاں بھی توفیق ندامت سے حق تعالیٰ کی رحمت کے صدقے میں ہمارے لیے تکویناً مفید ہو جاتی ہیں. فرمایا کہ پس خطائیں اور کوتاہیاں بھی توفیق ندامت سے حق تعالیٰ کی رحمت کے صدقے میں ہمارے لیے تکویناً مفید ہو جاتی ہیں. توبہ اور ندامت کی برکت سے حق تعالیٰ شر کو خیر بنا دیتے ہیں, اور توبہ کرنے والا خیر الخطائین یعنی بہترین خطا کار ہو جاتا ہے. بس ندامت کے ساتھ توبہ کرنے والا پھر اس ادھیڑ گن میں نر لگا رہے گا کہ ہائے یہ خطا مجھ سے کیوں سرزد ہوئی, یہ خطا پر ندامت سے ذلت نفس حاصل ہوئی اور اس سے عبدیت اور اعتراف عجز پیدا ہوا. بس وہ پاک دامنی جو عجب اور خود پسندی میں مبتلا کر دے اس سے یہ داغ دامنی افضل ہے. سبحان اللہ. فرمایا کہ پس وہ پاک دامنی جو عجب اور خود پسندی میں مبتلا کر دے اس سے یہ داغ دامنی افضل ہے جو عجب اور پندار کے بت قدے کو ڈھا دے اور حق تعالیٰ سے قریب کر دے. ناز تقویٰ سے تو اچھا ہے نیاز رندی, جاہ ظاہر سے تو اچھی میری رسوائی ہے. ناز تقویٰ سے تو اچھا ہے نیاز رندی, جاہ ظاہر سے تو اچھی میری رسوائی ہے. ارشاد فرمایا کہ شیخ کے دو حق ہیں, ایک محبت اور دوسرا عظمت. حق محبت کام آتا ہے جب مربی اور طالب کی رائے میں توافق ہو, یعنی ایک جیسی رائے ہو, موافقت میں ہو, پسندیدہ رائے ہو. جو مربی کی رائے ہے وہی طالب کی رائے ہے. بوجہ محبت کے عمل آسان اور لذیذ ہو جاتا ہے, اور حق عظمت کا مراقبہ کام آتا ہے جب مربی اور مرید کی رائے میں اختلاف ہو. اس وقت بوجہ شیخ کی عظمت اور اکرام کے اپنی رائے کو فنا کرتا ہے اور مربی کی رائے پر عمل کرتا ہے. ارشاد فرمایا کہ شیخ کے دو حق ہیں, ایک محبت اور دوسرا عظمت. حق محبت کام آتا ہے جب مربی اور طالب کی رائے میں توافق ہوتا ہے, بوجہ محبت کے عمل آسان اور لذیذ ہو جاتا ہے, اور حق عظمت کا مراقبہ کام آتا ہے جب مربی اور مرید کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے. اس وقت بوجہ شیخ کی عظمت اور اکرام کے اپنی رائے کو فنا کرتا ہے اور مربی کی رائے پر عمل کرتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں معافی مانگنے کا حکم دیا ہے تو اکثر استغفروا ربکم فرمایا ہے کہ اپنے پالنے والے سے معافی مانگو. ربکم یعنی اپنے پالنے والے سے. باپ جب معاف کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ اپنے ابا سے معافی مانگو. بس ربوبیت کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے امید بڑھا دی کہ بندہ ماں باپ کی رحمت کا مشاہدہ کر چکا ہے کہ پالنے کی وجہ سے وہ کتنی جلدی معاف کر دیتے ہیں. اور ماں باپ کی ربوبیت تو علی سبیل التولیت ہے, تولیت ہے, یعنی متولی ہیں ماں باپ تو وہ ذریعہ ہیں, لیکن اصل مربی اور پالنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. پھر میری رحمت کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو, پس مجھ سے معافی مانگو. انہ کان غفارا, یہاں مبالغے کا صیغہ نازل کر کے امید اور بڑھا دی کہ میں غافر نہیں غفار ہوں, بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں. تم نے کتنے ہی زیادہ اور بڑے بڑے گناہ کر لیے ہوں, میری مغفرت سے زیادہ نہیں ہو سکتے, لہذا بے دھڑک مجھ سے مغفرت مانگو. پھر اگر دنیا کا کوئی کریم کہے کہ مثلا مجھ سے قلم مانگو, اور جب کوئی مانگے تو کہے کہ نہیں دوں گا, تو وہ کریم نہیں ہوگا بلکہ غیر شریف بھی سمجھا جائے گا. پس جب دنیا کے کریموں کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا, تو حق تعالیٰ کے ساتھ یہ گمان کیسے روا ہوگا کہ کوئی ان سے مغفرت مانگے اور وہ نہ دیں, جبکہ خود مانگنے کا حکم بھی دیا ہے. اور دنیا کا کوئی کریم اگر اعلان کرے کہ مثلا 100 قلم مفت عطا کروں گا, تو 101 کے انکار پر وہ معذور ہوگا. یعنی اگر 101 مانگا جائے تو وہ کہے گا کہ بھئی میں نے تو 100 کا وعدہ کیا تھا. لیکن حق تعالیٰ کے کرم کی مقدار اور تعداد متعین نہیں, ان کی ذات غیر محدود ہے تو ان کا کرم بھی غیر محدود ہے. بس استغفرو میں مغفرت کی تعداد متعین نہیں, اس میں کفر اور شرک, کبائر صغائر سب آ گئے. جو بندہ مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کا ہر نوع کا جرم معاف کر دوں گا, ہر قسم کا جرم معاف کر دوں گا. ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں معافی مانگنے کا حکم دیا ہے تو اکثر استغفروا ربکم فرمایا ہے کہ اپنے پالنے والے سے معافی مانگو. باپ جب معاف کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے کہ اپنے ابا سے معافی مانگو. پس ربوبیت کے واسطے سے امید بڑھا دی کہ بندہ اپنے ماں باپ کی رحمت کا مشاہدہ کر چکا ہے کہ پالنے کی وجہ سے کتنی جلدی معاف کر دیتے ہیں. اور ماں باپ کی ربوبیت تو علی سبیل التولیت ہے, اصل مربی اور پالنے والا تو میں ہوں. پھر میری رحمت کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو, بس مجھ سے معافی مانگو. انہ کان غفارا, یہاں مبالغے کا صیغہ نازل کر کے امید اور بڑھا دی کہ میں غافر نہیں غفار ہوں, بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں. تم نے کتنے ہی زیادہ اور بڑے بڑے گناہ کر لیے ہوں, میری مغفرت سے زیادہ نہیں ہو سکتے, لہذا بے دھڑک مجھ سے مغفرت مانگو. پھر اگر دنیا کا کوئی کریم کہے کہ مثلا مجھ سے قلم مانگو, اور جب کوئی مانگے تو کہے کہ نہیں دوں گا, تو وہ کریم نہیں ہوگا بلکہ غیر شریف بھی سمجھا جائے گا. پس جب دنیا کے کریموں کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا, تو حق تعالیٰ کے ساتھ یہ گمان کیسے روا ہوگا کہ کوئی ان سے مغفرت مانگے اور وہ نہ دیں, جبکہ خود مانگنے کا حکم دیا ہے. اور دنیا کا کوئی کریم اگر اعلان کرے کہ مثلا 100 قلم مفت عطا کروں گا, تو 101 کے انکار پر وہ معذور ہوگا. لیکن حق تعالیٰ کے کرم کی مقدار اور تعداد متعین نہیں, ان کی ذات غیر محدود ہے تو ان کا کرم بھی غیر محدود ہے. پس استغفروں میں مغفرت کی تعداد متعین نہیں, اس میں کفر اور شرک اور کبائر اور صغائر سب آ گئے. کہ جو بندہ مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کا ہر نوع کا جرم معاف کر دوں گا. ارشاد فرمایا کہ ایک یونیورسٹی کے پروفیسر جو بڑے متبع سنت اللہ والے تھے, چند طلباء کے ساتھ ٹرین میں کہیں جا رہے تھے. طلباء نے پردے کے متعلق کہا کہ پردہ ایک غیر ضروری چیز ہے, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ بغیر پردے کے بھی مرد اور عورت پاکیزہ رہ سکتے ہیں. پروفیسر صاحب نے اپنے تھیلے میں سے ایک لیمو نکال کر طلباء کو دکھایا کہ اس کو دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے. طلباء نے کہا کہ جی ہاں یہ لیمو ہے. اس کے بعد پروفیسر صاحب نے چاقو نکال کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دکھایا کہ اب دیکھ رہے ہو یہ کیا چیز ہے. طلباء نے کہا کہ جی ہاں لیمو ہے. بس اتنا فرق ہو گیا کہ اب اس کو دیکھ کر ہمارے منہ میں پانی آ گیا ہے. پروفیسر صاحب نے کہا کہ پہلے لیمو پردے میں تھا اور اب بے پردہ ہے, بے پردگی سے یہ فرق پڑ گیا. عورت جب بے پردہ ہوتی ہے تو فتنہ شروع ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ نوبت زنا تک پہنچتی ہے. زنا کا سبب بے پردگی ہے. اگر شریعت کے مطابق پردہ ہو تو تو زنا ہو ہی نہیں سکتا.
کتاب اس کے نیچے ہو, تصوف کی کتاب اس کے نیچے ہو.
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثروا ما یلقى علی ما یصنع. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی دنیا کو عزیز اور محبوب رکھتا ہے, یعنی اس قدر محبوب رکھنا کہ اللہ کی محبت پر غالب آ جائے, وہ اپنی آخرت کو ضرر پہنچاتا ہے, اور جو شخص اپنی آخرت کو عزیز رکھتا ہے وہ اپنی دنیا کو ضرر پہنچاتا ہے. پس تم اس چیز کو اختیار کر لو جو باقی رہنے والی ہے اور فنا ہونے والی چیز کو چھوڑ دو. تشریح میں ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عاقل دنیا اور آخرت کی فکر اور تیاری اور محنت دونوں مقامات میں رہنے کے زمانے میں غور کر کے توازن قائم کر سکتا ہے کہ کہاں کتنا رہنا ہے. دنیا کی محبت مطلق مضموم نہیں, بلکہ اس شخص سے دنیا کی محبت بری ہے کہ وہ آخرت پر غالب آ جائے. مثنوی شریف میں دنیا اور آخرت کے امتزاج کو اس طرح سمجھایا گیا ہے, آب اندر زیر کشتی پستی است, آب در کشتی ہلاک کشتی است. ترجمہ: اگر پانی کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کے چلنے کا وہی دریا بھی ہوتا ہے, اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جاوے تو اس کو ڈبونے کا بھی وہی ذریعہ بنتا ہے. پس دنیا اگر آخرت کی کشتی کے نیچے رہے تو وہی دنیا دین کی مددگار بن جاتی ہے, اور اگر دنیا کی محبت دل کے اندر گھس جاوے یعنی آخرت کی کشتی کے اندر تو آخرت کو تباہ کر دیتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں مسجد سے باہر آنے کی سنتیں: بایاں پیر مسجد سے باہر نکالنا, بسم اللہ پڑھنا. ابھی کل جو یہ مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں بیان کی تھیں اس میں بعد میں یہ خیال آیا کہ مسجد میں داخل ہونے کے لیے بعض اوقات سیڑھیاں ہوتی ہیں, تو اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں, تو ان سیڑھیوں پر ایک سنت اور ہم ادا کر سکتے ہیں, اور یہ کہ جب اوپر چڑھیں تو اللہ اکبر کہیں, اور مسجد سے باہر نکلتے وقت بھی سیڑھیاں اترتے وقت سبحان اللہ کہیں, تو انشاءاللہ یہ ایک سنت کا اور اضافہ ہو جائے گا اس میں. بایاں پیر مسجد سے باہر نکالنا, بسم اللہ پڑھنا, درود شریف پڑھنا, مثلا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اور مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھنا, مثلا اللہم انی اسألوک من فضلک. ترجمہ: اے اللہ, میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. جمعے کی سنتیں: غسل کرنا, اچھے اور صاف کپڑے پہننا, مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا, مسجد پیدل جانا, امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا, اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھنا, کوئی فضول کام نہ کرنا, یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا, خطبے کو غور سے سننا. یہ سب کاموں پر ایک حدیث میں فضیلت آتی ہے کہ جو شخص یہ سب کام کرے گا جمعے کے دن تو اس کو ہر قدم پر ایک سال نفل روزے اور ایک سال نفلوں کا ثواب ملے گا ہر قدم پر. علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آوے گا, اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا صغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے۔ نشرتی فی بکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی گوشت روٹی کی قسم سے صبح کا یا شام کا کھانا جمع نہیں ہوا بجز اس کے کھانے سے کھانے والے ہی زیادہ ہوئے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ آخری زیارت جو مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی وہ اس طرح کہ آپ نے مرض وفات میں دوشنبہ کے دن پردہ اٹھا کر دیکھا، اس وقت میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا جیسے قرآن مجید کا ورق پاک صاف ہوتا ہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی پیشانی آپ کا بوسہ لیا، اپنا منہ تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان رکھا اور ہاتھوں کو آپ کی کلائیوں پر رکھا اور یہ الفاظ کہے: ہائے نبی، ہائے صفی، ہائے خلیل۔ اور سفیان بن عیینہ جعفر بن محمد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوشنبہ کے روز وفات فرمائی، سو اس دن اور سہ شنبہ کی سب شب اور سہ شنبہ کے دن آپ کے دفن میں بوجہ غلبہ غم اور حیرت در بعض امور اور انتظام اجتماع مسلمین توقف ہوا، پھر شب کو آپ دفن کیے گئے کہ آخر شب میں پھاوڑوں کی آوازیں کھودنے کی حالت میں سنی جاتی تھیں۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوشنبہ کو وفات ہوئی اور شب سہ شنبہ میں دفن کیے گئے۔ ابو عیسیٰ ترمذی نے اس روایت کو غریب کہا ہے، میں کہتا ہوں کہ صحیح یہی ہے کہ آپ شب چار شنبہ میں دفن ہوئے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ آمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔